رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام حاضر، ہمارا پانچ روزہ سلسلہ دروس کی جو تفسیر سورہ معون کے حوالے سے ہم نے جاری کیا، خداوند کریم کی توفیقات اور عنایت کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یا عربی جاننے کے بعد، ایک وہ معنی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ظاہری طور پر پیدا ہو، یہ ظاہری اور ابتدائی فہم قرآن ہے، اور یہ جو فہم قرآن ہے اس میں جو کچھ اور آپ کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثلاً قرآن فرما رہا ہے، آیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو تکذیب دین کرتا ہے۔ اب یہ جو دین جھٹلانے کا فعلاً جو بھی معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں ہم حکم لگانا شروع کریں گے تفسیر کی بحث وہاں سے شروع، کوئی نتیجہ اخذ کرنا، کسی حتمی بات کو بیان کرنا، یہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ تفسیر۔ تفسیر کے لیے ہمیں سہارا چاہیے۔ تفسیر کا اصل حق صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کو ہے، اصل حق جو ہے، اس لیے کہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ قرآن میں محکمات ہیں، متشابہات ہیں، اور وہ جو کہ راسخون فی العلم ہیں وہ واقف ہیں تعلیل قرآن سے۔ ہماری کیا حیثیت ہے پھر؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے علم اور انہی کے بتائے ہوئے اصول اور عقلی دلائل کی اور علم کی روشنی میں قرآن کے معنی کو اور مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں، اور یہ کام کس کا ہے کرنے کا؟ یہ کام علماء کا ہے، ایکسپرٹس کا ہے، اسپیشلائز جو لوگ ہیں اس فیلڈ کے، ان کا کام ہے کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی تفسیر ہو رہی ہے اور اس تفسیر سے جو بھی معنی بیان ہو رہے ہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی محکم آرگیومنٹ نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تفسیر بے رائے ہے۔ لہذا اب جب مثلاً ہم نے کل بات کی کہ یہ جو الدین کہا گیا، تکذیب دین کرنے والے لوگ، پہلا آرگیومنٹ یا پہلی دلیل ہم کیا دے رہے ہیں کہ بھائی اس دین سے کیا مراد ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں دو احتمال بیان کیے۔ اگر ہم دین کے معنی جو لغت میں ہے، ڈکشنری میں، بالآخر دین ایک لفظ ہے عربی کا اور عربک ڈکشنری میں اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، ڈکشنری جو معنی کرتی ہے وہ آئین کی ہے، کسی بھی سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن، اسے دین کہتے ہیں۔ اب اس دین سے مراد اگر ہم اسلام لینا چاہیں تو ہمیں دلیل چاہیے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا الدین کہا ہے، الف لام خاص کے لیے آتا ہے، اب دین سے مراد خاص دین ہوگا، تو یہ خاص دین کیا ہے، کیسے ہم اس سے مراد لیں گے؟ دیکھیں احتمال کیا ہے، پہلا احتمال یہ ہے، پہلی جو پاسبلٹی ہے وہ کیا ہے کہ اب دین سے یہاں پر دین مراد ہو، یعنی اینی کائنڈ آف ریلیجن، اینی کائنڈ آف سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن، جو بھی، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لا دینیت، ایتھزم جس کو بعض اوقات کہتے ہیں، کسی دین کا نہ ہونا، دہریت، اینی جو بھی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ جو دین تو نہیں مان رہا کسی بھی قسم کے، کیا یہ مراد ہے یہاں پر، یا نہیں اسپیسیفکلی اسلام کو جھٹلانے والا مراد؟ اگر ہم اسلام مراد لینا چاہتے ہیں دلیل چاہیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف کیا ہے؟ اسلام۔ یہ آیت سپورٹنگ آرگیومنٹ ہے کس چیز کے لیے کہ ہم یہاں پر دین سے مراد کیا لیں؟ اسلام۔ بس پہلا جو احتمال اب ہمارے سامنے آیا وہ کیا ہے؟ کہ اس دین سے مراد اسلام ہو. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی اسلام کو جھٹلاتا ہے. لیکن قرآن میں ہی دین سے مراد قیامت، مالک یوم الدین. یہاں پر سارے علماء تمام تفاسیر تمام روایات کیا کہتے ہیں، یہاں پر دین سے مراد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، دین کا دن. دین کا دن کون سا ہے؟ کیا یہ قیامت مراد ہے؟ قیامت کے ایک ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الدین. تو یہاں پر دوسرا احتمال کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا ہے؟ وہ آدمی جو قیامت کو جھٹلانے والا. اچھا، ہم نے بات یہ کہی کہ یہ دونوں بانا ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کو جھٹلانے والا ایٹ دی اینڈ اسلام کو جھٹلانے والا آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. اب جو بحث ہے درمیان میں وہ یہ ہے کہ یہ جو دو معنی ہم نے لیے، کہ تیسرے معنی کی کوئی امکانات ہیں؟ بالکل امکان. وہ تیسرے معنی کون سے ہیں؟ وہ تیسرے معنی وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. البتہ باطنوں میں بہت ساری بحث ہے، بعض جگہوں پہ 70 باطنوں کے لیے بھی ذکر ہوا ہے. اب باطن سے مراد کون بتائے گا؟ باطن سے مراد جو باطن، یعنی اصل میں مطلب یوں کہیں کہ ایک تو ظاہری طور پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حقیقتاً خدا کس چیز کو مراد لے رہا ہے، دقیق کس چیز کو مراد لے رہا ہے، یہ یا پیغمبر بتا سکتے ہیں یا کون بتا سکتے ہیں؟ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام بتا سکتے ہیں، معصومین علیہ السلام بتا سکتے ہیں، یہ ابھی ہم کو اپنی جیب متن بعض ہمارے برادران اہل سنت کہتے دیے بڑھا رہے. ہم بڑھا نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں. بڑھانا ایک الگ بحث ہوتی ہے. بڑھانا وہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اور آپ زبردستی اس کو کہیں آگے لے آئیں. مثلا اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے قرآن سے کوئی ایک دلیل لا کر بتا دو کہ جو کہتی ہوں کہ صحابہ، مثلا صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ پر حجت ہے، کوئی ایک دلیل. حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے جو روایات آپ بیان کرتے ہیں آپ کے اپنے نزدیک ضعیف ہیں، آپ کے اپنے نزدیک وہ روایات جھوٹی ہیں. مثلا یہ کہ صحابی کا نجوم میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے، آپ کے اپنے ہاں اس میں مشکلیں روایت ہیں. اور پھر عقلی دلائل اپنی جگہ پر، اگر آپ نے کہہ دیا کہ سارے صحابی نجوم کی مانند ہے اور جس کی مرضی پیروی کر لو تو تاریخ واضح ہے، آپ کی اپنی تاریخ، میری بنانے کو چھوڑا. انہیں صحابہ کرام میں وہ تھے جن کو شراب پینے پہ سزا ملتی تھی، انہیں میں سے وہ ہے جن کو زنا کرنے پہ سزا ملی، یہ بھی سزا رہے ہیں، پھر ان کی بھی پیروی کریں. جہاں پہ دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے حساب سے تو جمل میں بھی دونوں طرف صحابی ہیں، آپ کے حساب سے نہروان میں بھی دونوں طرف صحابی ہیں، آپ کی طرف سے تو صفین میں بھی دونوں طرف صحابی ہیں، تو آپ خود انصاف کر کے بتائیں ہم کس ستارے کے پیچھے جائیں؟ جن ستاروں کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی ستارے آپس میں لڑ پڑے تو بندہ کہاں جائے گا؟ عقل میں آنے والی بالکل سادی عقل ہے یہ. لہذا جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے پاس متفق علیہ حدیث روایات آپ کو اگر چاہیے اس کی، اہل سنت کے ہاں اسناد ابقات الانوار میں صاحب ابقات میر حامد حسین ہندی اعلی مقامہ نے ایک پوری جلد ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے. تمام کی تمام روایات صحیح السند عند الاہل سنت، اہل سنت کے ہاں صحیح السند روایات میں کیا چیز موجود ہے؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی شہادت کے ایام سے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور ان کو ثقل ثقلین ایک دوسرے کے بضا پر بدن کا بتایا کہ یہ دو ہیں، میں تمہارے درمیان میں یہ دو چیزیں ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو یہ جو دو ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہا، روایت کیا کہتی ہے؟ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں، اس کے بعد بھی جدا ہونے کا امکان نہیں ہے. لیکن یہ میری اور آپ کی سمجھ کے لیے، کیونکہ حوض کوثر کتاب کا جو ہدف ہے وہ آپ کو حوض کوثر تک پہنچانا ہے، تو یہ کتاب اہل بیت سے جدا نہیں ہوگی جب تک حوض تک نہ پہنچ جائے اور آپ کو ہمیں پہنچانا دے. یہ روایت سے قرآن سے آپ دلیل مانگتے ہیں. قرآن صاحب فرماتا ہے فَسَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو. قرآن نے یہ نہیں کہا کتاب سے سوال کرو, قرآن نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو, اور اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام. اس کے دل اپنی جگہ محفوظ ہے, ہمارا دلیل ہے. اب اہل بیت کے ذریعے سے پتہ لگے گا, یہ ہمارا کام نہیں. یاد رکھے گا تمام ایسے مقامات کہ جہاں پر ہم قرآن سے کوئی ایسا حتیٰ چاہے وہ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں جانے والی دلیل ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ظاہر آیات سے نہیں ہے تو اس کے لیے سہارا ہمیں کس کا چاہیے؟ روایت. ہمارا کام نہیں, ہمارے بس میں نہیں. لہذا خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں, اس الدین سے تیسری جو مراد ہے وہ کیا؟ ساتویں امام ارشاد فرما رہے کہ جب ان سے پوچھا کہ مولا یہ یکذب بالدین سے کیا مراد ہے, اب امام جانتے ہیں سوال کرنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں. فرما رہے کہ یہاں پر الدین سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی علیہ السلام. ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ادلہ سے ثابت کرنے کی کوشش کروں اور ثابت کروں, اگر میں نے جو ثابت کیا وہ خود قرآن یا روایات یا عقلی دلائل سے ثابت نہیں ہوتا تو یہ تفسیر بتائے, لیکن جہاں میرے پاس روایت کا سہارا آ گیا تو اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل ذکر نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پر الدین سے کیا مراد ہے. یہاں پر الدین سے مراد ولایت ہے امیر المومنین علی علیہ السلام. اہم ترین مسئلہ آپ کو غور کیجئے گا. اچھا اگر ہم ولایت کو بھی شامل کر لیں, تین احتمال ہو گئے, الدین سے مراد دین یعنی اسلام کا جھٹلانے والا, الدین سے مراد قیامت کا جھٹلانے والا, اور الدین سے مراد ولایت امیر المومنین کا جھٹلانے والا. اب اگر ہم دوبارہ غور سے دیکھیں تو ان تینوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں. قیامت کا جھٹلانے والا بھی وہی ہے جو کہ ولایت کا اور دین کا اسلام کا جھٹلانے والا ہے, اور ولایت کا جھٹلانے والا بھی وہی ہے جو کہ نہ دین کو مانتا ہے نہ قیامت کو مانتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اور کیجئے گا, اور اس کو ہم پھر اس بات کو بھی اللہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص بظاہر دین پر ایمان اسلام اپنے آپ کو ظاہر کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا نظر آ جاتا ہے, اور توحید نبوت اور قیامت تینوں کے اوپر ایمان کہے کہ میرا قیامت پر ایمان ہے, عقلی دلائل کے علاوہ روایات بھی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا, روایت کہ اے علی ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی عبادات کی ہوں, روزے رکھے ہوں, ساری عمر اس نے احد کے پہاڑ کے برابر سونا اس نے صدقہ اور خیرات کیا ہو, صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں مارا جائے, لیکن اے علی اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے جنت کی بو بھی نہیں پا سکتی. لہذا ولایت کا رول کیا ہے؟ ولایت کا رول یہ ہے, ولایت کا رول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کی جو ہیرارکی بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ والرسول, اور پھر کیا فرمایا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. یہ ہیرارکی ہے, یعنی ولی اللہ ہے, اللہ کے بعد رسول ہے, رسول کے بعد یہ شخص ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. اب یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام کیوں نہیں لیا, یہ یاد رکھے گا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے نام تو اللہ نے اپنے پیغمبر کا بھی نہیں لیا, اور اگر آپ کریں آیت پر تو اللہ نے نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہارے ولی ہیں, آیت میں تو نام پیغمبر کا بھی نہیں ہے. پیغمبر بھی کی بھی ایسی صفت بیان کی ہے جسے تم جھٹلا نہیں سکتے, لہذا خود مولا کائنات کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ اگر نام لے لے تو یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے وہ کبھی یہ والا نہیں یہ والا علی تھا, وہاں یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. ایسی صفت بیان کر دی ہے کہ طول تاریخ میں قیامت تک جب بھی ڈھونڈنے نکلو گے سوائے مولا کائنات کے کوئی اور تمہیں نہیں ملے گا. یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کی جو قوت ہے وہ زیادہ شدید ہے. یہ ہائرارکی بیان کی. اب اس ہائرارکی میں جب تک ولایت امیر المومنین یعنی وہ ولایت نبی کے جو ولایت امیر کے ساتھ ہے اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے, وہ ولایت الہیہ پر اعتماد کے جو علی اور رسول کی ولایت کے بغیر اللہ کو قبول نہیں ہے, کیونکہ طولی سلسلہ ہے, ایک ہائرارکی ہے, ایک ڈیسینڈنگ آرڈر ہے. اس ڈیسینڈنگ آرڈر میں جب تک آپ نیچے سے شروع نہیں کریں گے آپ اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. لہذا ہر طرح کا اعتقاد دین کے اوپر اگر ولایت امیر المومنین سے خالی ہے تو وہ سلام دین کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. پس ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والا جس چیز کو قیامت کہہ رہا ہے وہ قیامت کا عقیدہ نہیں ہے, وہ جس کو رسول کہہ رہا ہے وہ رسول نہیں ہے, وہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے. لہذا خود ولایت علی کو جھٹلانے والا, گویا دین کو جھٹلانے والا, گویا قیامت کی تکذیب ہے. تو امپورٹنٹ مسئلہ خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تکذیب کے لیے سورہ مبارکہ معون جو کہہ رہی ہے اس کے بعد اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. آگے کی جو آیتیں ہیں چھ, وہ تکذیب کرنے والے کی تفصیل ہے. کون ہے جو تکذیب کر رہا ہے؟ آیا یہ تکذیب زبانی تکذیب ہے؟ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شخص جو مثلا چوک میں آ کر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہے کہ جی میں نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, یہ اسلام کو نہیں مانتا, یہ مراد ہے نہیں. زبان سے تکذیب کرنے والا مراد نہیں. یہاں جو مراد ہے وہ کون ہے؟ جو عمل سے اپنے جھٹلا رہے. اب عمل سے جھٹلانے کا معنی کیا ہوا؟ عمل سے جھٹلانے کا معنی ہوا کہ میں جتنا مرضی اقرار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو جاؤں, اگر میرا عمل جھٹلانے والوں والا ہے تو میرا حساب کس میں ہوگا؟ میرا حساب انہی تکذیب کرنے والوں. سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے, غور طرح مسئلہ جو ہے, کون ہے یہ فذلک الذی یدعو الیتیم؟ تفصیل کس کی بنایا ہو رہی ہے؟ یہ ذالک کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والا, تکذیب دین کرنے والا. اللہ یہ نہیں کہا کہ یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے, لفظ نہیں. آپ قرآن کا یقین کریں, اجمالی سا بھی کبھی ترجمہ اگر زندگی میں پڑھے, مطلب میری تاکید میں بہرحال اپنے طور پر اس کو سمجھاؤں گے, ماہ مبارک کا رمضان میں ہی اگر ہمیں قرآن اٹھانے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے نا, تو زیادہ آیات پڑھنے سے میری نصیب زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو زیادہ پڑھیں. اب لوگ کہیں گے بھائی ترجمہ پڑھنے کا تو ثواب نہیں, آیت پڑھنے کا ثواب ہے. تو میں آپ کو جواب یہ دوں گا کہ آیت پڑھنے کا یقیناً ثواب ہے, لیکن اگر آپ روایات پر اور قرآن میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف آیت ایسی پڑھنا کہ جس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے سے آیت کو سمجھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. لہذا اگر آپ ترجمہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے آیت کا مطلب سمجھ میں آئے, تو یہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرنا ہے جس کا ثواب حتما ایسی آیات کا تلاوت کرنا کہ جس سے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا سے بہت زیادہ. لہٰذا اس نیت سے پڑھیں. جب ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو مجھے بالکل کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایمان کی جو تعریف کی ہے اس کا زبان سے متعلق, یہ جو زبان کا اقرار ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے دی. یہ فقہ ہی مسئلہ اپنی جگہ ہے, فقہ ایک الگ بحث ہے. اب فقہ میں بھی ہم پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی گونگا ہو تو کیا کریں گے؟ اگر ایک شخص گونگا ہے اب وہ زبان سے تو نہیں جاری کر سکتا شہادت ہے, تو اس کو ساری زندگی مسلمان نہیں مانیں گے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں وہاں اگر وہ اشارہ بھی کر دے تو مسلمان, بس اس کا مطلب کیا, وہ زبان آپ کے نزدیک بھی امپورٹنٹ ہے؟ تو ایک فقہ مسئلہ ہے, ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر میں کسی کے منہ سے شہادتیں سنوں تو مجھے اس کو مسلمان ماننا چاہیے یا نہیں. فقہ کی ظاہری طور پر مسلمان. اب میں اسی فقیر سے سوال کروں گا, یہ جو کل کلمہ پڑھ رہا تھا اس کو آج میں نے دیکھا کہ یہ اسلام کے خلاف سازش کر رہا تھا, تو قبلہ کیا اب بھی اس کو میں مسلمان مانوں؟ نہیں 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 نہیں, اگر یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب منافق تھا, پھر اس کے کلمے کی حیثیت نہیں. خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا نہیں تمہارے لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا سورہ مبارک ہے عنکبوت کی دوسری آیت, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے, یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب یہ کہیں گے اپنے منہ سے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں. لقد فتن الذين من قبل, ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا, ان کو بھی آزمایا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ سچ کون بول رہا ہے جھوٹ کون. یعنی یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا, اگر یہ پریکٹیکلی ثابت نہیں ہوا تو ہم جھوٹے. پریکٹیکلی ثابت ہونا چاہیے. لہذا سورہ منافقون کی پہلی آیت اس جا کر منافقون اے حبیب تمہارے پاس منافق آتے ہیں یا قرون کیا کہتے ہیں نشہد ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ. منافق کیا گواہی دے رہے ہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم اللہ کو بھی پتا ہے کہ انک لرسولہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ تم آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد لیکن اللہ گواہی دیتا ان المنافقین لکاذبون اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. عجیب مرحلہ ہے منافق جو کہہ رہے وہ جھوٹ ہے جو جملہ انہوں نے کہا وہ جھوٹ ہے. وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ یہ جملہ جھوٹا ہے. جملہ جھوٹا نہیں جملہ تو صحیح ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. اب اللہ کی گواہی دینا کوئی چھوٹا فعل نہیں ہے. اللہ گواہی آ کر دے رہا ہے کس بات کی کہ یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے. تو منافق جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. جھوٹ کیا ہے جھوٹ ہے عملی ایمان کے اعتبار. یا عزیزان ایمان ہم سب کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی کلمہ پڑھتے 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 جب قبر میں پہنچے تو پتہ لگے کہ ہم پریکٹیکل ایمان کے اعتبار سے جھوٹ بول رہے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا کلمہ ایمان جب تک پریکٹیکلی ثابت نہ ہو. اب یہ جو مشکل ہے یہ کس کی ہے لہذا یہ جو زبانی اسلام ہے نہ اس کو قرآن مانتا ہے نہ روایت مانتی ہے نہ حدیث مانتی ہے نہ سیرت مانتی ہے نہ اہل سنت اہل بیت کہیں نہیں ملتا ملتا. یہ اسٹینڈرڈ مسلمانوں کا بنایا ہوا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس اسٹینڈرڈ کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی وجہ ہے. قرآن میں پوری سورہ منافق کا نازل ہونا منافقون کا یعنی جب اللہ نے سورہ منافقون نازل کی تو سورہ منافق نازل نہیں کی منافقون نازل کی. جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں منافقوں کی تعداد زیادہ ہے. اور بہت سارے مقامات قرآن کے ایسے اول قرآن سے لے کے آخر تک آپ کو مسلسل منافقوں کا ذکر ملے گا. لیکن حیرت کیا ہوتی ہے کہ مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چیپٹر بند کر دیتے ہیں گویا پیغمبر کے وصال کے بعد منافق ختم ہو گئے. ادھر پوسیبل نہیں پوسیبل. بس اس کا معنی کیا ہوگا یہ کلمے پڑھ کر مسلمان ثابت کرنا یہ سیاسی ہے. بالکل واضح اور بات بتا رہا ہوں بنو امیہ نے جتنے منافق تھے جتنے اب آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بدترین جو کافر تھے آس بن وائل حکم جتنے یہ جتنے تھے ان سب کو کلموں کے زبان فلا وقت اس نے فلا وقت کلمہ پڑھا اس نے فلا کوئی پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا. بات دوسری بات یہ کہ پڑھا نہ پڑھا تم قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منافق آ کے باقاعدہ گواہی دیتے لیکن یہ جھوٹے ہیں یہ منافق ہیں. تو تم جو یہ ثابت کر کے ہر ایک کے اوپر اسلام کی مسلمان کی اسٹیمپ لگا رہے ہو کس نے حق دیا آپ کو؟ یہ دین واضح طور پر کہتا ہے کہ پڑھا ہوا کلمہ اگر پریکٹیکلی ثابت نہ ہوا اسی کو حیثیت. اب یہ مراحل ہیں یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں یہ خطیبانہ مراحل نہیں ہیں یہ مسئلے ہیں. اس لیے کہ منافق کی شناخت یہ اللہ کر سکتا ہے کیونکہ دل کے حال وہ جانتا ہے یا رسول کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے کی طرف سے جانتے ہیں چیزوں کو. تو میں اور آپ کیا کریں مجھے کیسے پتا لگے گا کہ یہ جو میری صف میں بیٹھ کر زور سے یوں ہی کہہ رہا ہے یہ منافق نہیں ہے. یہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہے معلوم ہونا چاہیے نا یہ جو زور زور سے آگے. لہذا اسلام کے دائرے میں منافق کی پہچان خود پیغمبر نے بتائی روایات سے ثابت ہے اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے. منافق کی اگر پہچان کرنا ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع کر دیا. اگر علی کے ذکر سے چہرہ بگڑتا ہے سب سے پہلی علامت خود پیغمبر بتا گئے. اور ہم یہ ہم ہی نہیں کہتے تاریخ نے ثابت کیا صاحب یہ کہتے تھے کہتے ہم اپنے بعد جب یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ واقعی مومن کون ہے حقیقی مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے تو بہترین نسخہ کیا تھا اصحاب یہی بات صحابہ بابا کیا کہتے تھے کہتے تھے ہم یہ دیکھتے تھے مولا کائنات کا ذکر کر کے کہ کس کے چہرے پر شکن آتی ہے اور کس کے نہیں آتی. تو صحابہ کسی ہم ہی کہہ رہے ہیں آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں دوہرا لو صحابہ کسی، آ جاؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون منافق ہے کون مسلمان۔ لہذا عزیزان میں یہ جو معیارات ہیں یہ ہمارے قائم کیے ہوئے۔ اب دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نعرہ لگانے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا، یہ نہیں زبان نہیں، عمل دیکھو۔ عمل کیا ہے؟ عمل میں فرما رہے ہیں کہ اگر عمل میں واقعی مولا کائنات سے محبت کرنے والا ہوں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایسا عمل انجام نہ دوں جو میرے محبوب کو برا لگتا ہو۔ میں کسی کو، آپ کو میں بہت کہوں کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کی اذیت اور آزار کا بندوبست بھی کرتا رہوں، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہوں، آپ مان لیں گے میری بات؟ اگر میں بہت زیادہ بولوں گا تو آخر میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے منافع کو بولا نا، ایک طرف کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے دوست رکھتے ہو، اور دوسری طرف میں جو میں نقصان پہنچا رہا ہوں، تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو۔ اگر تم آپ مجھ سے واقع محبت کرنے والے ہو تو اس عمل سے اجتناب کرو جس سے مجھے اذیت پہنچے۔ تو یہ فارمولہ ہم نے کبھی مولا کائنات کے لیے استعمال کیا؟ اہل بیت کے لیے کبھی یہ ہم نے فارمولہ استعمال کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سے کی جانے والی محبت سے بھی کمتر درجہ دیا۔ مجھ سے کوئی محبت کرے تو مجھے آزار نہ پہنچائے، لیکن جب میں مولا کائنات سے محبت کروں تو میرا جو دل چاہے کروں گا۔ اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں زیادہ افضل ہوں مولا کائنات سے، میری محبت زیادہ امپورٹنٹ ہے، میرا ہر وہ عمل کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو آزار اور اذیت پہنچانے والا ہے عملاً ثابت کرے گا کہ میں محب ہوں۔ لہذا یاد رکھیں اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ عمل۔ اگر میرا عمل مولا کی محبت اور اس کے مطابق ہے، لہذا وہ مرحوم شہید استاد ستر جعفر کا ایک شعر ہے نا کہ اصل شیعہ کون ہے؟ جس کو مولا کہیں یہ میرا شیعہ، میرا ادعا کرنا مجھے شیعہ نہیں بنائے گا، مولا آ کر کہے کہ ہاں یہ میرا شیعہ، یہ حقیقی شیعہ۔ مشکل کام نہیں ہے، ایک تو ہمارا ذہن کبھی کبھار اس طرف بھی چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مالک کے استر بننا کو بہت مشکل کام ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے میسا میں تبمار، ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے میسا میں تبمار کو؟ تو کھجور کے درخت پہ دیکھ رہے ہوتے، شروع وہاں سے کرتے، ہمیں لگتا ہے بہت مشکل کام ہے میسا میں تبمار بننے، ضروری نہیں ہے بابا میسا میں تبمار بننے کے لیے اینڈ وہیں پر ہو، لیکن اگر اینڈ وہاں پر ہو تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی کبھی تصور کیجیے گا کہ اگر مارنے والا ہمیں علی کے نام پر اور علی کی محبت کے لیے مار رہا ہو تو اس سے بڑی ساتھ دنیا میں کوئی نہیں۔ استاد شہید یہ جملہ کہا کرتے تو ہمارے بڑا خوبصورت جملہ تھا، اور شخصیت کو البتہ زیبا بھی تھا، مجھ جیسے گناہ گار تو یہ جملہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ کبھی کبھار کہا کرتے تھے کہ جب قبر میں آئے گا فرشتہ پوچھنے کے لیے کہ من امامک، تیرا امام کون ہے، تو میں اس سے کہوں کہ وہ جو مارنے آیا تھا اس کو پتا تھا تجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ان کو زیبا تھا، وہ کہہ سکتے تھے۔ واقعی وہ شخصیت ایسی تھی جتنی مومن شخصیت تھی، اور واقعی عملاً علی کا شیعہ جسے کہتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، زیادہ میسوں میں تبار تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ استاد شبت جعفر جیسے بھی اگر بن جاتے ہیں تو ہمارے دنیا اور آخرت کی دیکھا تھی، یقین کریں۔ آئیڈیالائز شخصیت تھی جس کو آئیڈیالائز کیا جا سکتا ہے، جس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اب دین کیا کہہ رہا ہے غور کیجیے، دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تینوں معنی ذہن میں رکھیے گا، قرآن قیامت کے جھٹلانے والے، اسلام کو جھٹلانے والے، یا ولایت کو جھٹلانے والے، مولا کائنات کی کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ آدمی ہے کہ جو یتیم کو کیا کرتا ہے، دع، ایک ہوتا ہے کہ تال دینا، رد کر دینا، یہ جو دع کا لفظ ہے عرب کہتے ہیں کہ صرف ٹالنا نہیں، رد نہیں کرنا، سختی اور بدتمیزی کے ساتھ رکھنا، یعنی یتیم اس تک پہنچے تو کیا کرے، وہ اسے سختی اور بدتمیزی کے ساتھ جھڑکے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دو طرح کی یتیم، ایک یتیم لانا تو وہ ڈکشنری والا یتیم جو ہمارے ہاں مانا جاتا ہے، سن بلوغ پہنچنے سے پہلے، بالغ ہو جانے سے پہلے جس بچے کا باپ مر جائے اسے اصطلاحاً یتیم، یتیم جو جاتا ہے اس کے کچھ فقہی مسائل، یتیم محجور ہوتا ہے یعنی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کے مال کے اندر جو تصرف ہے وہ اس کا ولی فقیر، اور واقعی یہ دین کی خوبصورتی ہے، یعنی وہ بچہ جس کا باپ نہیں ہے وہ فرض کریں کہ کچھ بھی مال ارث اس تک پہنچی ہے، اب لازمت ہے بچہ ہے اگر آپ اس کو تصرف آزاد کر دیں تو اپنا نقصان کر سکتا ہے، صد درصد نقصان، لہذا دین جب یہاں پر اس کو منع کر رہا ہے تو غور کیجیے دین کے منع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جب تک اس کی عقل ڈیولپ نہ ہو جائے اور اس کو اچھے اور برے اور نفع نقصان کا شعور نہ پیدا ہو اس کا مال محفوظ رہے، لہذا اس کو محجور کرا دیں۔ اب یہ جو مال جس میں وہ خود تصرف نہیں کر سکتا، اگر اس کا دادا ہے تو پھر دادا کی ولایت اور تصرف ولی شریف، اگر باپ اور دادا دونوں نہیں ہیں تو پھر حق حضانت ماں کی ذمہ داری، لیکن یتیم کے لیے کچھ احکام ایسے ہیں جو مخصوص پہ یتیم، لہذا عام طور پر کسی کو مارنا گناہ ہے لیکن گناہ کبیرہ نہیں، لیکن اگر یتیم کو مارا اس سے جو چیز خارج ہے وہ صرف تعدیب ہے، اگر میں کسی یتیم کو ادب سکھانے کے لیے ماروں یہ خارج ہے، لیکن بڑی باریک لائن ہے، بہت باریک ہے، یہ ادب سکھاتے ہوئے اگر میرے غصے کا اتنا سا بھی شائبہ اس کے اندر موجود ہے ظلم حساب ہوگا، گناہ کبیرہ، میرا ذات، میری نفس، میرا اپنا ذاتی غصہ، اس کا ہلکا سا شائبہ بھی اگر اس میں شامل ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ، بس یتیم پر ہاتھ اٹھانا، اسے مارنا، گناہان کبیرہ کی جو ایک لسٹ ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ شامل۔ اسی طرح سے واجب ہے، ضروری ہے کہ جو یتیم کا اموال ہے اس میں امانت داری بدلی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یتیم کا مال کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی ایک مثال دینے اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارک کہف میں جناب خضر کا واقعہ، ہم بعض چیزوں سے بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، حضرت خضر کا واقعہ ذہن میں ہے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اب وہاں باہر سے لازمہ تو میں ان کو کھولنا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے ہاں وہ اہل سنت برادران ہیں اور کچھ ہمارے متاثران ہیں، کچھ شیعہ بھی ہیں برادران، جہاں ہم مولا کائنات کی فضیلت کی بات کرتے ہیں وہاں پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں بھی درمیان میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین نہیں افضل نہیں ہو سکتے، اولی العزم انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے، میں ساری پورے جتنے بھی ان سب کو چیلنج کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ کہف، حضرت خضر کا واقعہ، وہاں پر مجھے آ کر بتائیے کہ حضرت موسیٰ کا اللہ نے جس کو استاد بنایا وہ ان سے افضل تھا یا نہیں، حضرت موسیٰ کے الفاظ کیا ہیں، تو جناب خضر سے ملے کہ مجھے سکھائیں تاکہ میرے اندر رشد پیدا ہو سکے، رشد دینے والا حتماً افضل ہوتا ہے، اور اب میں چیلنج کر رہا ہوں حضرت موسیٰ صاحب شریعت، صاحب موجزہ، صاحب کتاب اور العظم نبی، پس وہ جس کو اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد بنا رہا ہے اگر آپ اس کے لیے نبوت کے بھی کسی اور درجے کے قائل ہوتے ہیں وہ درجہ اولی العزم سے کمتر ہے۔ اب یا تو وہ بات کریں جیسے ہمارے ہاں وہ ابن الحدید جو ہے وہ کرتا ہے الحمدللہ الذی، اس پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے کیا کیا مفضول کو اس نے ترجیح، نعوذ باللہ من ذلک، ایک ظلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کے پھر کہیں الحمدللہ، اس سے بڑی حماقت واقعی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، ظلم کی نسبت دو اور ساتھ میں کہو الحمدللہ۔ مفضول کو ترجیح دینا ظلم ہے، مفضول کے حق میں بھی اور افضل کے حق میں بھی، دونوں کے حق میں ظلم ہے، اور پروردگار ظلم نہیں کرتا، لہذا حضرت موسیٰ کا جو استاد ہے اگر آپ اس کے لیے نبوت کے قائل ہوتے ہیں تب بھی ظلم پیش آئے گا کہ ایک افضل نبی کو کسی مفضول نبی کا شاگرد بنا دیا. لہذا آپ وہاں مجبور ہیں. جالندری صاحب نے جب ترجمہ کیا ہے وہاں پہ تو آگے کیا لکھا ہے, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کی اس کو اپنی جانب سے رحمت, تو اس رحمت کا ترجمہ کیا کہتے ہیں, نبوت یا ولایت. یا ولایت کیوں لکھ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر نبوت مانوں گا تو پھر کیا ہوگا, افضل شاگرد ہو جائے گا مفضول استاد. تو واحد حل آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ یہاں پر لکھیں کیا, ولایت. اسی طرح سے جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام جمیع مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نبی نہیں تھے, لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب معجزہ اور لازم نبی ہیں, وہ آپ کی سپاہ میں سپاہی ہیں. تو جو کمانڈر ہے وہ افضل ہے یا سپاہی افضل ہے؟ لہذا آپ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ولایت کے کچھ درجے ایسے ہیں جو اولی العزم انبیاء سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں. اور جب عام بلی ولایت کے عام درجات میں کوئی اولی العزم انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے تو جو شہنشاہ ولایت ہے کائنات میں سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور کائنات کے مولا کائنات سے افضل. لہذا عزیزان حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ کیا ہے, ایک دیوار گر رہی ہے جس کو آپ نے بنا دیا, اور لوگ کون تھے اس علاقے کے کہ آپ لوگوں نے جب کھانا مانگا ان سے مدد مانگی تو کسی نے نہیں دی. حضرت موسیٰ نے کیا کہا, کہا اگر اس دیوار کی بنانے کی کوئی اجرت لے لیتے تو کچھ کھانے کو مل جاتا. آپ نے بعد میں جواب کیا دیا, جواب یہ دیا, اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال تھا اور پروردگار چاہتا تھا کہ یہ مال محفوظ رہے. اب غور کیجئے گا جو پشت پر بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں, یعنی اللہ یتیموں کا مال بچانے کے لیے اپنے ولی کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ جا کر وہ دیوار تعمیر کرے تاکہ یتیم کا مال محفوظ رہے. اتنا اہم ہے. لہذا کیا فرمایا, ارشاد فرمایا کہ لا تاکلوا اموال الیتیم, یتیموں کا مال بالباطل مت کھاؤ, حرام. یتیم کا لا تقربوا مال الیتیم, مال کے یتیم کے نزدیک بھی نہ جاؤ. جہاں ہم نے یتیم کے مال کو باطل کھانے سے تصور بھی پیدا کیا, گناہ کبیرہ اور جہنم کی آگ ایسے افراد کے اوپر واجب ہو گئی. اب ایک جان اب غور کیجئے گا, قرآن جتنی بھی تاکید کر رہا ہے خود مولا کائنات کا یتیموں کے اعتبار سے کیا آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ چاہے مدینہ ہو چاہے کوفہ, ہر روز حضرت ایک بوری اپنے کندھے پر لے کر جاتے ہیں اور یتیموں کو گھروں میں جا کر یتیموں کو ان کے ساتھ ایسے کھیل رہے, امیر کائنات ہے اور ان کے ساتھ ایسے کھیل رہا ہے جیسے کوئی عام انسان, آوازیں نکال رہے ہیں جانوروں کسی تاکہ یتیم خوش ہو سکے. لیکن سب سے زیادہ کیا ہے کہ جس وقت حضرت کے سر پہ ضربت لگی ہے, آپ جانتے ہیں کہ ضربت کے ساتھ اس زہر کی شدت اتنا شدید زہر ہے کہ تیسرے دن حضرت کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا کہ چہرے پر پڑے ہوئے زرد کپڑے اور حضرت کے چہرے کی زردی میں فرق کرنا مشکل ہو. اس عالم میں بھی آپ مولا امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اللہ فی الایتام, کائنات کا امیر اتنی زخمی حالت اتنی شدید کیفیت میں بھی لیکن بار بار کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اللہ فی الایتام, یتیموں کی جانب سے خبردار اور ہوشیار رہتا. انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا, امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس میں مولا نے ان یتیموں کے مقابلے پر معنوی یتیموں کا ذکر کیا ہے. معنوی طور پر یتیم کون ہوتا ہے اور اس کی کفالت کیا ہونی چاہیے, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارہ الہ اس ماہ مبارک کے رمضان میں، کیونکہ قرآن کے نزول اور قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، جہاں جہاں مومنین دنیا میں بہرحال آباد ہیں بارہ الہ، ان سب کو قرآن کے سائے میں اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بارہ الہ بحق حاضر قرآن، قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع جان کے حفاظت فرما، تمام جتنے بھی مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، جناب سید رضا عسکری نقوی ابن سید علی بن حامد نقوی، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اپنے تمام مرحومین اور خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد اور نقوی صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد کریں۔